الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا یا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ انسانی زندگی کے بنیادی اصول پر ہم کچھ اجلہ حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقدس متبرک اور رہنما اصول آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے، کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کو اس کی اصلی سعادت سے واقف کرتی ہے۔ انسان کیا محض ایک جسے کا نام ہے یا جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے؟ یہ بالکل اس بات کے یقین ہے کہ انسان کو سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ایسے ایسے انعامات کے ساتھ، ایسے ایسے حسن و زیبائش کے ان تمام گوشوں کے ساتھ قدرت نے آراستہ کیا ہے کہ کائنات کو اگر سمٹ کر اس انسانیت کا خلاصہ کہہ دیا جائے، بلکہ انسان کو اس کائنات کے حسن کا خلاصہ کہہ دیا جائے، تو یہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، زمین اور آسمان بحر و بر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے اور ہر جگہ پر ایک کائنات موجود ہے، ایک درخت میں ایک کائنات، ایک بیج میں ایک کائنات، ایک پتے میں ایک کائنات۔ تو المختصر جو کئی کائنات اس ایک عالم کے اندر موجود ہے، رب کریم نے اس میں کسی شے کو احسن تقویم قرار نہیں دیا۔ احسن تقویم جس شے کو قرار دیا وہ حضرت انسان ہے، وہ انسان کا وجود ہے۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو محدث اور فقیہ ہونے کے حوالے سے تصوف میں ایک بہت بڑا بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور بر صغیر میں ان کا تعارف محدث فقیہ مفسر محدث ہونے کے حوالے سے جہاں پر مشہور ہے، اس سے زیادہ ان کا ایک صوفی ہونے کے حوالے سے اور اصلاح احوال کے حوالے سے اور تصوف کے ایک نمائندے، بلکہ اس میں امامت کا درجہ رکھنے کے حوالے سے ان کا ایک نام آتا ہے۔ یقیناً ان کی تعلیمات حضور سیدنا شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ، میرے آقا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ، حجت الاسلام میرے آقا سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ، یہ تمام وہ حضرات جنہوں نے علم اخلاقیات پر کام کیا، اور علم اخلاقیات کو جب دنیاوی ماہرین نے تو ان سے وہ تشنا رہا، لیکن حضرات صوفیہ نے جب اس کو اپنا فن بنا دیا تو اس کو مکمل کر دیا۔ تو کی تکمیل تصوف سے ہوتی ہے، علم الاخلاق اصل نام تصوف ہے۔ اخلاق کو، انسانیت کی گہرائی کو، انسانیت کے کمال کو کوئی دنیا نہیں سمجھ سکا سوائے حضرات صوفیہ اکرام، اس لیے وہ ہزاروں سال اپنی مزاروں میں موجود ہے، پھر بھی ان کی محبت انسانوں کے دل کے اندر جانگزی ہے اور روشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹڈی، ان کی جو تعلیم، ان کی جو دسترس، ان کی جو معلومات، ان کی جو تشخیص، ان کی جو تحقیق انسان کے وجود پر رہی ہے، انسان کی فکر پر رہی ہے، انسان کے احساسات پر رہی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، حضور کی زندگی مبارک کو قرآن نے دو چیزوں پر تقسیم کیا ہے، ایک ظاہری تعلیم پر، ایک تزکیے کے اوپر۔ ظاہری تعلیم سے مراد شریعت کے تمام نوازشات اور شریعت کے تمام ارشادات، وہ ظاہری تعلیم کے حوالے سے ہے. لیکن قرآن کریم نے حضور کی ظاہری تعلیم کو بیان کرنے سے پہلے پہلا وصف جو حضور کا ذکر کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، پہلے یہ روحوں کو صاف کرتے ہیں، پہلے یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، پہلے علم کو قبول کرنے کی صلاحیت بندے میں پیدا کرتے ہیں، پہلے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. آج بڑی بڑی کالجز اور یونیورسٹیاں بنانے کے باوجود دہشت گردی نہیں رکھی، بنانے کے باوجود تفرقہ بازی نہیں رکتی ہے، بنانے کے باوجود مار پیٹ دہشت گردی بدامنی نہیں رکتی ہے، لیکن حضرات صوفیہ کی خدمت میں بیٹھنے والے ڈاکو وقت کے امام بن جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے علم تو ٹھونسا تھا لیکن اندر سے طبیعت کو تیار نہیں کیا تھا. تو حضرات صوفیہ کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے طبیعتوں کو تیار کرتے ہیں پھر علم کا بیج لگاتے ہیں، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اس لیے قرآن کریم نے پہلے تزکیہ نفس کا ذکر کیا، اس کے بعد علم کتاب کا ذکر کیا. فرمائے وہ زکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ ترتیب بے جا نہیں ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے، بلکہ اہتمام کے ساتھ یہ حضور کا منصب ہے کہ حضور کا پہلا منصب یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو صاف کرتے ہیں. دل جو خدا کی یاد سے، دل جو زندگی کے شوق سے، انسان جو اپنی اصل سعادت سے محروم ہو چکا ہے، تو نبی کی تعلیم پہلے اس سے روشناس کراتی ہے، رب سے اس کا رشتہ جوڑتی ہے طبیعت کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان صرف مادی ضرورتوں سے اپنی تکمیل کرے اس کا نام نہیں ہے، انسان احساس کا بھی نام ہے، انسان جذبات کا بھی نام ہے. اگر وہ احساس اور جذبات اس کے پاکیزہ نہ ہو تو مادیت اس کے لیے فساد بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی احساسات وہی جذبات اس کے پاکیزہ ہو تو پھر دیکھیے وہ مال غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ اپنی طاقتوں کو مظلوموں کے دفاع میں تقسیم کرتا ہے، ظالم کو ظلم سے روکنے میں تقسیم کرتا ہے. کیا مطلب؟ اگر روحیں تیار ہو جائیں، طبیعتیں تیار ہو جائیں، تزکیہ ہو جائیں، باطن تیار ہو جائیں، بلکہ اس کے دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اصل ہدف کو انسان جان لے، اپنی پیدائش اور اپنے انسان ہونے کی اصل سعادت کو انسان جان لے، تو پھر یہ کائنات کی چیزوں کا استعمال اسے خود بخود آ جاتا ہے. جس کے پاس گاڑی بنگلہ طاقت سب آ جائے اور اندر سے اس کا تزکیہ نہ ہو، اندر سے وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھتا ہو، سعادت کا گوشہ اندر سے بیدار، وہ طلب، وہ جستجو، وہ تحریک اندر سے اگر بیدار نہ ہو، تو حضرات گرامی یہی بنگلہ، یہی گاڑی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی، بدعملی کے لیے استعمال ہوگی، افراتفری کے لیے استعمال ہوگی، تفریق کے لیے استعمال ہوگی. لیکن جب انسان کے تزکیہ کر دیا جائے، اندر سے اس کا رشتہ باہر کے لیے جوڑ دیا جائے، اندر سے اس کو نیکی کا خوگر اور نیکی کے لیے بیدار اور اس کی صلاحیتوں کو برنگیختہ اور تیار کر دیا جائے، تو پھر اس کے پاس ایک کھجور بھی ہو تو وہ اس کھجور کے ذریعے پورے معاشرے کو زندہ رکھ سکتا ہے. جس طرح کے حضرات صحابہ کی زندگی ہے، جس طرح حضرات اہل بیت اعظام کی زندگی ہے، امام حسین کربلا کے اندر اس کی مکمل تصویر ہے کہ جن کا تزکیہ اس معیار پر تھا کہ انہوں نے جان دے کر پورے اسلام کو تیرا گئے اور اس کو زندہ رکھا، اس کی وجہ یہی بات ہمیں بدر میں نظر آتی ہے، یہی بات احد میں نظر آتی ہے، یہی احزاب و خندق کے اندر نظر آتی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مادی ضرورتیں انسان کے لیے ہیں، لیکن جب حضور نے ان کا رشتہ اللہ سے جوڑا، اور میں بھی عرض کروں گا اس کو کس طرح ہے، وہ بزرگوں نے جو لکھا ہے ہم تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن جن اسلاف نے اس کو سمجھا ہے اور ہم تک پیغام پہنچایا ہے، ان کا سبق صرف میں اختصار کے ساتھ، وقت مختصر ہوتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ کون نہیں چاہتا کہ بیوی بچوں سے محبت کرے. یہ مادی ضرورت ہے جو انسان کی ہے، یہ اس کی منزل نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے. اور ضرورت جب ہم کہتے ہیں تو ضرورت منزل نہیں ہوتی، ذریعہ ہوتا ہے، وقتی گزار کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. آپ اگر اپنے گھر کی طرف آئیں تو راستہ، سڑک، یہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے، رات وہاں نہیں گزارتے، بلکہ ضرورت کو استعمال کر کے آپ منزل تک پہنچتے ہیں. تو لہذا اس لیے حضور نے شاہ فرمایا کہ انسان کے لیے دنیا ضرورت ہے اور انسان اس میں ایک مسافر کی مانند ہے، منزل اس کی آخرت ہے، تاکہ وہ اس کو برتنے کا سلیقہ اور اس کے طریقے کو سمجھے. تو میرے دوستو، اختصار کے ساتھ یہاں پر حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے جتنے اسلاف ہیں، سرکار کی سیرت مبارکہ کو جو کشید کرنے والے ہیں، اس سے جو انوار و تجلیات کو لینے والے، انسانیت کی زندگی کو روشن کرنے والے ہیں، میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا آپ کو، میں کوئی تقریری رنگ میں آپ کو بلبلیوں میں نہیں الجھا رہا، یہ انسان کی حقیقت ہے. انسان جب تک ان سعادتوں کو نہیں سمجھے گا وہ انسان نہیں ہو سکتا، اور اسی کو حضرات صوفیہ ذکر کرتے ہیں، اسی کو قرآن ذکر کرتا ہے. وہی انسان جسے قرآن احسن تقویم کرتا ہے، پھر اسی جیسا ایک انسان جس کو خدا ڈنگروں جانوروں سے بھی بدتر کہتا ہے. اب ہیں تو دونوں انسان، ہیں تو دونوں انسان، ایک انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، پھر اسی طریقے کا ایک انسان جانور اور ڈنگروں سے بدتر ہو جاتا ہے، تو پتا چلا انسان صرف اس حد و حال کا نام نہیں ہے، انسان اس جسم اور روح کے ملاپ کا نام نہیں ہے، اس کا اور بھی تقاضا ہے. یہ تو آغاز محبت ہے، منزل اور بھی آگے موجود ہے، یہ تو اور چیزیں موجود ہیں جس کی بنا پر ایک مومن ہو جاتا ہے، ایک کافر ہو جاتا ہے، ایک مخلص ہو جاتا ہے، ایک منافق ہو جاتا ہے، ایک جناب جو ہے وہ عبادت کا خوگر ہو جاتا ہے، ایک اس سے برگشتہ ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ پتا چلا ہماری کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جس کو ہم فالو نہیں کر پاتے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے بڑے قیمتی جملے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں ازالۃ الخفا کے اندر، اور اپنی بنیاد مائناس کتاب جس کو میں کہتا ہوں کہ ہر صدی کا وہ تجدیدی کارنامہ کہا جائے، وہ آپ کی مقدس کتاب حجت اللہ البالغہ، جس میں آپ نے انسانیت پر وہ کلام کیا ہے جو حضرت امام غزالی نے منہاج العابدین میں کیا تھا، کیمیا سعادت میں کیا تھا، احیاء العلوم میں کیا تھا، میرے غوث اعظم نے فت الغیب شریف کے اندر کیا تھا، غنیہ شریف کے اندر کیا تھا، الفت الربانی کے اندر کیا تھا، میرے آقا شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو کشف المحجوب میں کیا تھا، امام ابو القاسم القشیری نے اسی بات کو رسالہ قشیریہ میں کیا تھا. تو ان تمام انسانیت کی تاریخ کو، ان تمام اخلاقیات کی تاریخ کو، سب سے پہلے انسان کی تاریخ کو جمع کر کے حضرت شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، فرمایا انسان جس ہیت کا نام ہے، انسان جس چیز کا نام ہے، انسان یہ ظاہری ڈھول ڈھال کا نام نہیں ہے، اصل میں وہ ایک سعادت کا نام ہے جو گھٹی اندر نے اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس سعادت کا نام. وہ سعادت جب روشن رہتی ہے تو انسان انسان ہوتا ہے، اور وہ انسان اگر بغداد میں بھی ہو تو کراچی میں لوگ یاد کرتے ہیں، وہ اگر سرہند میں ہو تو لوگ یہاں پر یاد کرتے ہیں، وہ اگر دنیا کے کسی کونے میں ہو تو یاد رکھے. وہ سعادت جب روشن ہو جاتی ہے تو وہ انسان انسان نہیں رہتا، فرد فرد نہیں رہتا، عالم ہو جاتا ہے. وہ تنہا نہیں رہتا، وہ پوری جماعت بن جاتا ہے، وہ فرد نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت بن جاتا ہے. اور یہی سعادت اگر وہ اجاگر نہ کر سکے تو اگر وہ جماعت کا نمائندہ بھی ہو تو ڈنگروں سے زیادہ گویا کہ بدتر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا بل عدل، وہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور وہ سعادت کیا ہے جس کا نام انسان ہے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ ذکر کرتے ہیں وہ سعادت اصل میں تین چیزوں کا مجموعہ ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور تین چیزوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ ایک سعادت بنتی ہے. اس میں سے ایک چیز بھی گر جائے تو انسان اپنے تاج افتخار کو کھو دیتا ہے، تاج عزت کو کھو دیتا ہے، وہ اپنی شرافت کی چادر سے برہنہ ہو جاتا ہے. وہ تین چیزیں جس کا مجموعہ اگر تین چیزوں کو ملا کر کہیں تو اسے انسان کی سعادت کہتے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دیجیے اس پورے عالم کی سعادت کہتے ہیں. اس لیے کہ اگر انسان ٹھیک رہا تو عالم ٹھیک ہے، یہ خراب ہو گیا تو سارا عالم خراب ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ پورے عالم کی سعادت جو ایک انسان میں رکھی گئی ہے اس کے تین گوشے ہیں، ایک ہے سچائی، ایک ہے عادل، اور ایک ہے امانت. یہ پوری زندگی کے انسان کا خلاصہ، جس کو ہم بڑے ڈھیل ڈھول انداز میں سادگی میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ کلمے میں مزہ، پھر نہ نماز میں مزہ، پھر نہ ذکر میں مزہ، پھر نہ یہ پتا آئے کہاں سے جائیں، کہاں پر کب رہیں گے، کب تک رہیں گے، یہ سب شعور جو ختم ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے سے. سچائی زندگی کے ہر شعبے میں، جس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، یہ تو آپ کہیں گے جناب یہ تو عام سی بات ہے. میں نے کہا یہ عام سی بات تو ہے، یہ عام سی بات اس لیے ضرور عام ہے کہ ہر ایک نے یہ بات کی ہے کیونکہ یہ ضروری تھی، لیکن ہم اتنے بے ڈھنگے تھے کہ ہم نے قبول نہیں کیا. سچائی انسان کی سعادت کا پہلا گوشہ ہے، اس کو چھوڑتا ہے تو اپنے گراف سے گر جاتا ہے، وہ شرافت کے مرتبے سے گرتا ہے، وہ اپنی اصل صلاحیت کو کھو دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بیج ہے، اس میں بڑے قیمتی قسم کے آم ہیں اور بڑے آم کا بیج ہے، لیکن نااہل شخص کو دے دیا جائے، اگر وہ اس کو صحیح زمین پر نہ لگائے تو پہلا پوائنٹ خراب ہوا، صحیح زمین پر لگایا صحیح اس کی آبیاری نہ کر سکا تو دوسرا پوائنٹ خراب ہوا، اگر صحیح آبیاری بھی کر دی، پانی بھی صحیح دے دیا، کاشت بھی اس کی کر دی، لیکن جب وہ تناور تک بن رہا تھا اس وقت اس کا خیال نہیں رکھا تب بھی وہ برباد ہو گیا. تو جس طرح ایک پھلدار درخت بیج سے بام عروج تک جب پہنچتا ہے اور برسوں تک کائنات کو پھل دیتا ہے اس کے تین مرحلے، اسی طرح انسان کی سعادت کی بھی تین مرحلے. پہلی اس کی ابتدا ہے صدق، سب سے بڑا سچ توحید، سب سے بڑا سچ توحید ہے. سچ کا مخالف کیا ہے؟ جھوٹ. تو سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. تو سب سے بڑا سچ توحید ہے کہ انسان اپنی سعادت کو چارج کرے، اس کو بروئے کار لائے، اور سب سے بڑا کائنات کا سچ کہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، یہ کائنات کا اصل سچ ہے جب انسان اس کا اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اقرار یہ سب سے پہلا سچ ہے. اب یہ سچ عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر دار اسلام اس دائرے میں داخل ہو گیا. اب یہ وہاں نہیں ختم ہوگا. اب انسان کی سانس جب تک چلے گی, انسان کے تعلق جب, اس کے ریلیشن, اس کا تعلق, اس کے شعبہ جات جتنے بنیں گے وہ سچ. اور اگر وہ سچ صرف عقیدے میں ہی رہے لا الہ الا اللہ, اور نشے معاشرت تہذیب اور سہن اڑوس پڑوس جذبات احساسات بیوی بچے معاملات کہیں بھی زندگی کے شعبے میں المختصر سچ اگر کم پڑا تو حرف کرے گا. معاشرت اور عقیدے کے ساتھ ایسا ہے, عدل کا تعلق معاشرت اور عقیدے کے ساتھ ایسا ہے, امانت کا تعلق معاشرت اور عقیدے کے ساتھ ایسا ہے, چولی دامن کے ساتھ ہے کہ اگر یہ یہاں مضبوط ہوا تو یہ وہاں مضبوط. اور یہ سن لیجئے, اگر کوئی کہے جناب یہ اگر مضبوط ہوا تو نیچے مضبوط کیوں, میں نے کہا عقیدے میں سچ کا مضبوط ہونا یہ دعویٰ ہے, معاشرت میں اس کا مضبوط ہونا یہ دلیل ہے, معاشرت میں اس کا مضبوط ہونا دلیل ہے. تو لہذا دعویٰ سے ثابت ہوتی ہے. لہذا آپ حضرات کے اولیاء, حضرات کے صوفیہ کو دیکھیں, جب انہوں نے کائنات کا اصل سچ بولا لا الہ الا اللہ تو نجی زندگی میں کبھی اب قسم نہیں بتا سکتے, جھوٹ نہیں بتا سکتے, خلاف واقع چیز نہیں بتا سکتے. آپ اسی کو دیکھیں, اسی طرح عدل ہے, اسی طرح امانت ہے. اگر ہم دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر خیانت کریں, کم تولیں فراڈ کریں, اور یہ عدل کس کو کہتے ہیں کہ آپ معاشرے کا ایک فرد ہیں اور اس معاشرے میں آپ اپنا حق جس کا وہ مستحق ہے وہ حق لینے کے بعد دوسرے کا حق دوسرے تک دے دینا, یہ عدل ہے. عدل کا معنی ہے کہ اپنا جو حق ہے وہ لے کر دوسرے کا حق دے دینا, دوسرے کے حق میں دست دراسی, یہ ظلم ہے. کیونکہ عدل کا مخالف ظلم آتا ہے, چوری ظلم ہے, دہشت گردی ظلم ہے, کم تولنا ملاوٹ کرنا یہ ظلم ہے. اس لیے کہ اگلا جب پیسہ دے رہا ہے تو اس کا حق یہ تھا کہ جو حق ہے وہ اس تک دے دیا جائے, اور دکاندار کا جو حق ہے وہ اس میں سے لے لے, تو سامنے والے کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا اور اپنا حق اس کو لے لیا. تو اس بیلنس کرنے والے حقوق کو عدل کہتے ہیں. اور آپ یہ یاد رکھیے میرے دوستو, ہم اپنی نجی زندگیوں کے اندر اس کو لے کر آئیں, تو مثال کے طور پر ہم جب ٹریفک رول, اگر سگنلز ہمارے جو ہیں جو روبوٹ ہمارے سامنے ہیں, اگر اس کی لال بتی جل رہی ہے, اگلے کی جناب جو اس کا سگنل آن ہے وہ جا رہا ہے, اگر ہم درمیان میں گھسے تو یہ ظلم ہے, یہ عدل نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اپنا حصہ لے رہا ہے, آپ اپنا حصہ لیں. اسی طرح جب ہم ٹریک پر گاڑی چلاتے ہیں تو فرسٹ ٹریک پر ہم جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ گاڑی چلانے کی دوسروں کو قانونی طور پر اجازت ہے. ہماری موٹر سائیکل بڑی مشکل سے 20 کی رفتار میں نہیں بھاگتی, لیکن کسی کو اگر جس کو اجازت ہے اس روڈ پر آنے کی, اس ٹریک پر آنے کی, وہ اس ٹریک پر جا رہا ہے, لیکن ہم اس وقت بربریت دکھاتے وہ اڑ جاتے ہیں اور جناب ہم اس کو راستہ نہیں دیتے. یا جناب وہ شخص جو تیز چلا رہا ہے وہ اس روڈ پر آ رہا ہے جہاں پر قانونی طور پر ریاست کے اعتبار سے وہاں پر سلو گاڑی چلانے کی اجازت تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے حق میں دست درازی کرنا اور اپنے حق کو کسی کے اوپر مسلط کرنا یہ ہے ظلم, اور اپنے حق کو لے کر دوسرے کا جو حق جس کا مستحق ہے اس تک پہنچا دینا یہ ہے عدل. اور سن لیجئے اس بات کو کہ انسان اگر, یہ آخری جملے عرض کر رہا ہوں, کہ انسان اگر اپنی زندگی سے عدل نکالتا, یہ بے وقوفوں کی بات نہیں, حقیقت ہے. ہم صرف سگنلز کے رول کو اگر صحیح فالو نہ کریں نا تو ہماری زندگی کا نظام خراب, کیونکہ انسان کو ایک دفعہ عدل کے خلاف کرنے کی عادت پڑ جائے چاہے کسی بھی شعبے میں, انسان کو صرف ایک دفعہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو, انسان کو ایک دفعہ خیانت کرنے کی عادت پڑ جائے معاذ اللہ, چاہے وہ مال میں ہو, کاروبار میں ہو. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, پہلے کارڈ بھجوا دیا, 4 گھنٹے کے بعد ہم پہنچے, کارڈ پہلے پنچ ہو گیا. مطلب یہ کہ جس حوالے سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پہلے نکل گئے لے رہے سب کر رہے ہیں, میں نے کہا یہ سب کچھ کر تو رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ اپنی ہے. اللہ نے, آخری جملے عرض کر رہا ہوں, اللہ نے میرے اور آپ پر عدل امانت زندگی میں, میرے دوستوں میں اور آپ کسی بھی جگہ پر سوچیں گے یہاں تک کہ سب سے نیچے آ جائیں, اگر ہم ٹریفک کے رولز کو بھی اس کے خلاف تک نہیں رہے گا, یہ ہمارے اندر عدل امانت کسی بھی طریقے سے اگر چھوٹا تو یہ عقیدت کہاں پہنچے گا, یہ پورے سسٹم کو. تو لہذا بدعملی جو آتی ہے اور بندے کے اندر نیک بات کرنے کے باوجود عمل جو نہیں آتا, کہ ہم اس سسٹم کو فالو نہیں کرتے جو سعادت ہے. یہ جملے میرے نہیں ہیں, یہ امت کے تعبیر کے ہیں, کاندھوں کے اوپر اسلام کی بنیاد. لہذا آج کا جمعۃ المبارکہ کے اجتماع میں درس قرآن کا حوالہ سے نکلا، مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم نے سب سے بڑا سچ اللہ کہہ کر اس سچ کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر سچ بولنا، عدل سے کام لیا، اور سب سے بڑا عدل تھا لا الہ الا اللہ کہنا، تو پھر زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم نے عدل سے کام لینا ہے. چاہے وہ تاجر ملاوٹ کر رہا ہو وہ بھی غور کر لے، چاہے وہ اپنے معاملات کے اعتبار سے دست درازی کر رہا ہو وہ بھی سوچ لے. اسی طرح سب سے بڑی کائنات کی امانت یہ ہے کہ انسان کے اندر توحید کا جوہر رکھا گیا ہے، اور اس امانت کا امین انسان ہے، اور اس کا حقدار جو ہے وہ رب کی ذات ہے. لہذا کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر بندہ اس سب سے بڑی امانت کا بھی اقرار کرتا ہے اور رب کے حوالے کرتا ہے. تو لہٰذا اب یہ زندگی کے ہر شعبے آنی چاہیے. لہٰذا بیوی بچے، اپنے کھانے پینے، اپنے رکھ رکھاؤ، اپنے دیکھنے سننے سے لے کر کلمہ پڑھنے تک ہر جگہ پر ہمیں سچ کی پاسداری کرنی چاہیے، ہر جگہ پر ہمیں عدل کی پاسداری کرنی چاہیے، ہر جگہ پر میرے دوستو امانت کی پاسداری کرنی چاہیے. فلسفہ یہ چھوٹی سی غلطی حضرات گرامی اندر بہت بڑی تباہی بپا کرتی ہے، آگے لے جا کر اس کو بے باک بناتی ہے، آگے لے جا کر اس کو یعنی بے حس بناتی ہے، انجام سے غافل کرتی ہے. جھوٹ ہم کب بولتے ہیں؟ جب انجام سے غافل ہو. تو جب چھوٹے سے انجام سے ہم نے غفلت کی تو یہ پھر قیامت جیسے انجام اور جہنم جیسے انجام، خدا پوچھے گا اس جیسے انجام سے بندے کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے. حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے، تم میں اچھا جو اپنے گھر کے لیے اچھا ہے، وہ ہے جو اپنے کے لیے اچھا وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے اچھا ہے، جو اچھا وہ ہے پڑوس کے لیے اچھا ہے. اس سطح پر کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ کلمے کی صداقت یہاں پر ثابت ہے. اللہ میرے دل کو بھی نرم کرے اور آپ کے دلوں کو بھی نرم کرے، اور ہمیں اس اصل سعادت کو اللہ رب العالمین جل مجدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان تک محنت اپنی زخیم کے شکرگزاری کے اس سائے کو جو جمع کیا ہے اس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں، جو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے محفوظ رکھ، خیانت سے محفوظ رکھ، ظلم سے محفوظ رکھ، ہمارے اندر جو سچ بیج ہے اس کو تناور، ہمارے اندر جو عدل کا تناور درخت، ہمارے اندر جو امانت کا بیج ہے درخت بن جائے، اور جب یہ صداقت اور عدالت اور کے اندر تناور درخت بن جاتا ہے تو اگر یہ کربلا میں بھی ہو تو اس کا پھل یہاں کھایا جاتا ہے، اگر وہ بدر میں بھی ہو تو اس کا پھل یہاں کھایا جاتا ہے، اگر وہ پھلدار درخت کے مانند اگر وہ بغداد میں بھی ہو تو ان کا پھل یہاں کھایا جاتا ہے. رب العالمین اس حقیقی مضمون کو بے شیطان کے مکر و کیب اور نفس اور خواہشات سے بچاتے ہوئے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.